ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیام رحمان میں آپ سب کا استقبال ہے، اور جیسا کہ آپ سب آشنا اس چیز سے کہ آج جو ہمارے سامنے مولانا یہاں پر گفتگو کریں گے، مولانا خادم حسین صاحب ہیں جو کہ حسب معمول پچھلی گفتگو میں بھی ہمارے ساتھ تھے، لہذا انشاءاللہ ہماری گفتگو آپ کے سامنے جو مولانا یہاں پہ پیش کریں گے وہ جاری رہے گی، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، جب تک ہم لوگ سورہ کوثر کی تلاوت سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اقبال ہے، اور جیسا کہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت سنی، اور بہرحال ہم سب اس سے جو ہے مستفیض ہوئے۔ دیکھا جائے تو الفاظ کے اعتبار سے مختصر سے الفاظ پر مشتمل یہ سورہ آپ کے سامنے، لیکن معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے ایک دریا ہے، لہذا ہم سب چلتے ہیں انہی دریا میں غوطہ زنی کرنے کے لیے، تاکہ اس کے معنی اور مفاہیم کو بھی حاصل کیا جا سکے۔ لہذا مولانا یہاں پر ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، لہذا ہم چلتے ہیں ان کی خدمت میں اور ان سے انہی مفاہیم اور انہی الفاظ کے معنی اور ان کے تمام خصوصیات اور ان کے کمالات کو چل کر حاصل کرتے ہیں۔ مولانا آپ کا استقبال ہے یہاں پر، اور ہم سب کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔
شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کا اور سہار ٹی وی کے تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک بار پھر موقع دیا تمام مومنین کی خدمت میں معارف اسلامی اور قرآن کریم کی تفسیر کو پیش کیا جائے۔
جی، پچھلے ہفتے چونکہ جو آپ نے گفتگو یہاں پر شروع کی تھی وہ سورہ کوثر کے حوالے سے تھی، اور جس حد تک بھی آپ پہنچے تھے، لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ آج کوشش آپ سے یہی جاری رہے گی ان شاء اللہ، تاکہ ہم آپ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ یہاں پر جو پچھلے ہفتے آپ نے جو بحث کی تھی، کہ جس میں تقریباً آپ نے الفاظ کے تھوڑے سے معنی بیان کیے تھے اور کچھ چیزوں کو اور جو بیان کیا تھا، چاہتا ہوں کہ ایک مختصر سے وقت میں پچھلی گفتگو کو بھی آپ بیان کر دیں، تاکہ اگلی گفتگو میں ہماری ساتھ دونوں گفتگویں ساتھ ہو جائیں۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صل علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور تمام مومنین کی خدمت میں، جس سورہ کریمہ کی تفسیر کے لیے ہم آج یہاں حاضر ہوئے ہیں، قرآن کریم کی بہت ہی بلکہ سب سے مختصر ترین سورہ سورہ کوثر ہے۔
جی،
اور یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اسباب نزول تقریباً سبھی مفسرین متفق ہیں کہ اس کا سبب نزول ایک ہی سبب ہے جس کی بنا پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کو اپنے پیغمبر پر نازل کیا۔ اسباب نزول میں ذکر ہوا ہے کہ رسول گرامی اسلام کو ان کے دو فرزندوں کی وفات کے بعد دشمنان اسلام نے طعنا دینا شروع کیا اور مختلف الفاظ میں توہین کرنا شروع کیا، جس میں ایک تانا یہ تھا کہ اب تو یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک نئے دین کو دنیا کی طرف معرفی کر رہا ہے اور ایک نیا آئین لے کے آیا ہے، یہ نیا دین، یہ آئین سبھی یہ چند سال بعد ختم ہو جائے گا،
یعنی اولاد ختم ہو گئی تو آئین بھی ختم ہو جائے گا،
ان کی کوئی بقا نہیں ہے۔ جی، یہ شخص اب خود اکیلا ہی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی نسل نہیں ہے جو اس کے آئین کو، اس کے دین کو، اس کی باتوں کو بعد والی نسلوں تک پہنچائے۔ یہ بات خدا کے حضور بہت ناگوار گزری ہے، خدا نے اپنے حبیب کے دفاع میں، اپنے دین کے دفاع میں، کیونکہ ان کا جو اصل مقصد اعتراض تھا وہ دین تھا،
دین کی بقا کے بارے میں،
کہ اس شخص کے بعد اس کا دین باقی نہیں رہے گا کیونکہ اس کی نسل نہیں ہے۔
جی،
یعنی یہ چیز وہ سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے، اگر یہ شخص ایک نئے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو کوئی اسی جیسا دوسرا شخص ہونا چاہیے جو اسی دین کی بنیاد کو آگے بقا کی صورت شکل میں،
یعنی زندہ رکھے۔ اس کو وہ بھی سمجھتے تھے کہ جس مشن کو شروع کیا ہے
اس کی بقا کے لیے
انہی میں سے کوئی
ہونا چاہیے،
جی،
اور اسی چیز کی دلیل اور اسی کا استدلال خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس صورت میں بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا،
جی،
کہ اے رسول، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ عرض ہوا کہ کوثر کے 20, 24, 25 معنی مختلف علماء نے ذکر کیے ہیں، عمدتاً 14-15 معنی تو بہت ہی مشہور ذکر ہوئے ہیں، لیکن مفسرین جو حقیقتاً مفسرین ہیں انہوں نے تمام معنی کو رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ فقط اور فقط 3 معنی یہاں پہ منظور ہو سکتے ہیں،
یعنی جتنے بھی معنی بیان کیے گئے انہوں نے سب کو رد کے 3 کو قبول کیا،
3 کو قبول کیا ہے، اور 3 قابل دلیل ہیں
جی،
کیونکہ ہماری بات دلیل سے ہے
جی،
ایک استدلال سے ہے، جب ایک انسان ایک منطق کے بغیر بات کرے گا تو اسے کوئی بھی نہیں مانے گا،
ظاہر سے
3 ایسے معنی ہیں جو منطق کے مطابق ہیں، دلیل کے مطابق ہیں. سب سے پہلا معنی کیا ہے؟ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، خداوند نے اپنے پیغمبر کو خیر کثیر دیا ہے. اب خیر کثیر کیا ہو سکتا ہے اس کی پھر تفصیل
ایک الگ تفصیل
الگ ہے. اسی خیر تفسیر خیر کثیر کی تفسیر ہی مختلف معنی میں ہوئی ہے. ایک ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رسول خدا کو ایک نہر عطا کی ہے، جو نہر جس کا پانی جس کا مایا جو ہے وہ اتنا سفید ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور بہت ہی بابرکت ہوگا. مفسرین نے اس معنی کو بھی زیادہ قبول نہیں کیا ہے، گرچہ روایات میں یہ معنی ذکر ہوا ہے
جی.
دیکھیں ظرافت الفاظ قرآن کریم یہاں پہ کیا کہتی ہے. قرآن کریم میں اس سورہ میں 5 ایسے کلامات موجود ہیں جو کل قرآن میں نہیں ہیں
جی.
سب سے چھوٹی سورہ اور اس میں جس کے کل 9-10 کلمات، اب میں نے 9-10 فرض کرے 15 تک کلمات ہیں
جی. یعنی مختصر
تعداد کلمات
جی.
تعداد کی صورت میں 5 کلمات ایسے ہیں جو کل قرآن میں ان کا مثل نہیں ہے
جی.
ان کا تکرار نہیں ہوا ہے. سب سے پہلا کلمہ اعتیناک، اے نبی ہم نے آپ کو اعطا کر دیا
جی.
ایک ہوتا ہے اعطا عطیے سے ہے، اور ایک ہوتا ہے ایتا
جی.
دینے سے. ایک چیز دی جاتی ہے، ممکن ہے وہ ارزش والی ہو، با ارزش ہو، غیر ارزش ہو. ایک ہوتی ہے عطا عطیے سے ہے، جس پہ آدمی فخر کرتا ہے، مجھے فلاں شخص نے یہ عطیہ عطیہ دیا ہے
جی. دینے والا بھی فخر
دینا والا بھی فخر کرتا جی. ہے کہ ہم نے عطیہ دیا ہے، اور لینے والا بھی فخر کرتا ہے. لیکن جو عام چیز معمولی چیز دی جاتی ہے، قرآن مجید میں فقط لفظ اعتینا کا ایک بار استعمال ہوا ہے، اور وہ بھی اس کوثر کے متعلق استعمال ہوا ہے
جی.
کہ ہم نے آپ کو ایک خاص ہدیہ دیا ہے، خاص عطیہ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوثر ہے
جی.
اور کوثر بھی اتفاق نہیں ہے، یہ ہے ایک بہت ہی اعجاز قرآن ہے. لفظ کوثر بھی فقط کل قرآن میں ایک جگہ آیا ہے
جی.
یہ نہیں کہ خیر کثیر کے اور بھی معنی کو کر سکے، کہیں اور فرار کا جگہ نہیں ہے. کوثر بھی فقط اسی صورت میں اور ایک ہی مرتبہ ذکر ہوا ہے. عرض یہ تھا کہ اس کے معنی مختلف ہیں. دوسرا معنی خیر کثیر کے علاوہ ایک جنت میں نہر ہے. تیسرا معنی جو علماء نے زیادہ اس پہ تاکید کی ہے وہ ذریۂ طیبہ ہے
جی.
ذریۂ طاہرہ ہے، اور ذریۂ طاہرہ رسول خدا کے فقط ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے
جی.
جس پہ مصداق اتم ہے. یہ تمام مفسرین شیعہ حضرات اور اہل سنت حضرات کے جو روائی مفسرین ہیں ان کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہے.
سبحان اللہ.
جناب آلوسی گرچہ ان کا مشرب سلفی گری کا ہے
جی. تعصب پایا جاتا
تعصب پایا جاتا ہے، تشیع کے بہت مخالف ہیں
جی.
لیکن اس موقع پہ آ کے وہ کہتے ہیں یہ منحصرن ہے سیدہ کی ذات میں
جی.
اور تعجب ہوگا، بس ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں یہاں پہ، جناب آلوسی نے اپنی اسی تفسیر میں، تفسیر روح المعانی میں
جی.
ایک جگہ بحث کی ہے سیدہ کی فضیلت کے متعلق، جہاں پہ وہ فرماتے ہیں کائنات میں رسول خدا کے علاوہ کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جو اس سیدہ کی ذات کے مقابلے کی ہستی ہو.
یعنی اتنی فضیلت قائل
ہوئی، اتنی فضیلت ہے قائل ہونا. انہوں نے کہا ایک حدیث ہے پیغمبر کی کہ فاطمہ میرا بضعہ ہے
جی.
الفاطمہ تو بضعہ تو منی، میرا ٹکڑا ہے. وہ کہتے ہیں یہ ٹکڑا مادی ٹکڑا نہیں ہو سکتا ہے
جی،
یہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، اور جو نبوت اور ختمی مرتبت کا ٹکڑا ہے وہ کائنات کے ہر شے سے افضل ہے
جی.
کیونکہ وہ اسی سے ہے، اسی کا جز ہے
جی.
تو عرض ہوا کہ اس کے معنی میں سے جو تیسرا معنی ہے جس کو اکثر نے قبول کیا ہے، یہ سورہ سیدہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور کوثر کا مصداق اتم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے
جی.
یہ ہو گیا معنی کے حوالے سے.
یعنی دیکھیں جیسا کہ آپ نے پچھلے بھی پروگرام میں بیان کیا تھا کہ جو سورہ کا انداز بیان ہے उससे पता चलता है कोई खास चीज़ है, इससे नस्ल ही मुराद ली जा रही है,
नस्ल
क्योंकि
ही
शान
मुराद।
नज़ूल भी इसी चीज़ के बारे में
शान
बात करता है।
नज़ूल का इस सूरह का आखिरी हिस्सा जो है
जी
वो दाल है, दलील है इस चीज़ की कि ये सूरह फ़कत और फ़कत उस कौसर से मुराद सईदा की नस्ल है, खुद सईदा हैं और सईदा से नस्ल हैं। क्योंकि क्यों आखिर में क्या है, इन शान अका हुआ अबतर, तेरा दुश्मन जो है वही अबतर है।
जी
मालूम होता है कि उस कौसर जो दिया गया है उससे मुराद एक ऐसी चीज़ है कि जो दुश्मन की मकतूए नस्ल होने की दलील बन सकता है।
जी
तेरी नस्ल बाकी रहेगी लेकिन तेरे दुश्मन की नस्ल बाकी
नहीं रहेगी।
नहीं रहेगी। तो ये हो गया एक मुख्तसर सा तारुफ इस सूरह करीमा का।
जी एक यहाँ पर जो अभी आपने बहरहाल जो अभी आपने इरशाद फरमाया, जिस तरह इशारा किया कि बहरहाल इतनी ख़ास शय है अलकौसर, जिसको कुरान ने अता किया पैगंबर को,
जी
और आपने कहा कि मुफस्सरीन ने जिस पर अक्सर जो इत्तेफाक किया वो बीबी की ज़ात है। तो बहरहाल अभी अब एक एक मामूली साथ ने इशारा किया आलूसी, जनाब आलूसी की
जी
तरफ, कि जिन्होंने फजीलत के बयान किया। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि क्या और भी किन्हीं अफराद ने इनकी फजीलत के बारे में जिक्र किया कौसर के हवाले से।
देखिए, सईदा की शान और अजमत के मुतालिक कुरान करीम और रिवायत रसूल ग्रामी इस्लाम, फ़कत इन दो मौजूदात में बहुत ही मवाद ज़्यादा है। उलमाए अहले सुन्नत की कुतुब में 50 के करीब आयात हैं जिनको सईदा की शान में बयान किया गया है।
यानी मुफस्सरीन ने उन आयात
मुफस्सरीन
को
ने
मखसूस किया है।
तायीद की
जी
है कि ये आयात सईदा की शान में हैं या सईदा इन आयात में शामिल हैं।
जी
मैं अगर वक्त हो तो चंद का एक तذکرہ करता हूँ। सबसे पहले आये मवद्दत है।
जी
ऐ रसूल, अपनी उम्मत से कह दीजिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, अपनी रसालत का अजर कुछ नहीं मांगता, अगर कुछ मांगता हूँ तो मेरी अहलो आयाल जो कि मेरे के
कुर्बान
कुर्बा हैं
जी
इनकी मुवद्दत मांगता हूँ। और मुफस्सरीन ने तफसील से बयान किया है कि कुर्बा से मुराद फ़कत और फ़कत अहले बैत अतहार हैं, वो पांच अफराद हैं जो असहाबे किसा के नाम से मशहूर हैं,
पंजतन अलैहिस्सलाम।
पैंतने पाक अलैहि वसल्लम। ये वो आय आय शरीफ है जो सईदा की शान में है। दूसरी आय की तरफ चलते हैं, आयत तहीर, रसूल गिरामी इस्लाम की अजवाज की शान में और उनको मुखातब करार देने वाली आयात के वसत में
जी
एक ऐसी आय शरीफा, वो आय का आधा हिस्सा मखसूस अंदाज में नाजल किया गया ताकि तारीख में कोई इस आय को दस्तबुर्द ना कर सके, इसको तब्दीली में ना ला सके, इसको इनहराफ यानी इसको आगे पीछे ना कर सके।
जी
रसूल गिरामी इस्लाम की अजवाज के मुतल्लिक जो खिताबात आ रहे हैं सूरह अहज़ाब में, उनके वसत में फरमाया
इन्नमा युरीदुल्लाह।
इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल
सुभान अल्लाह।
बैत वयुतहिरकुम ततहीरा। इस आय के इस हिस्से में इत्तेफाक जमीय मुफसरीन है अहले बैत में जो अफराद भी हैं अहले तशी या अहले सुन्नत हजरात की, तमाम मुफसरीन में इत्तेफाक के कुल है कि अगर कोई दूसरा शख्स है या नहीं है, सैयदा की ज़ात
ज़रूर है
यकीनन
सर।
है,
जी
ये वो ज़ात है। अगर फ़र्ज़ करें अहले सुन्नत हजरात के बाद लोग कहें भी अजवाज पैगंबर भी शामिल हैं इसमें,
जी
भी शामिल हैं अगर, तो सैयदा अहले बैत में से हैं
जी
क्योंकि
इनको
बेटी हैं,
निकालते नहीं हैं
इनको
वो
निकाल
लोग।
नहीं
नहीं
सकते,
जी
नहीं निकाल सकते। गरचे अदिल्ला और बराहीन की साये में हम ये साबित कर सकते हैं कि फ़कत और फ़कत अहले बैत किसा पंचतन पाक ही इस आय करीमा से मुराद हैं,
जी
लेकिन फ़र्ज़ करें अगर बरादरान अहले सुन्नत की बात भी मान ली जाए तो फिर भी ये आय करीमा सईदा की शान में ज़रूर शामिल है।
जी
इसके अलावा आगे आइए आय खुम्स, वो आय करीमा सूरह अनफाल की पहली आय भी है, उसके बाद कुछ आयत के बाद भी इसका जिक्र हुआ है, जिसमें रसूल खुदा को और तमाम जहान इस्लाम को हुक्म हुआ है जब भी आपको कोई गनीमत मिले तो अपने माल में से उसका खुम्स निकालिए, और खुम्स में सबसे पहला हिस्सा खुदा और उसके रसूल का है, उसके बाद ज़िलकुरबा का है, यतामा का है, मसाकिन का है।
जी
ठीक है, अब ज़िलकुरबा में से हमने पहले अर्ज़ किया मिसदा के अतम सईदा की ज़ात है, किसी और को शामिल करें या
न करें।
न करें
जी
इस शख्सियत को आप नहीं निकाल सकते।
जी
यह तीसरा मौरद हो गया। चौथा मौरद जिस पे इत्तफाक के कुल है अहले शिया हजरात और अहले तसन्नुन हजरात का, कोई इनकार नहीं कर सकता है, आए मुबाहला है, कुल तआलौ नदउ अबनाअना वअबनाअकुम वनिसाअना वनिसाअकुम। जब अहले नजरान के मसीही हजरात ने पैगंबर ग्रामी इस्लाम से आके मुनाजरे का और जो है गुफ्तगू का ऐलान किया, گفتگو کسی نتیجے پہ نہ پہنچی تو مباہلہ کی نوبت آئی. جب مباہلہ کی نوبت آئی تو پیغمبر نے کو حکم ہوا کہ اے پیغمبر اسے کہہ دیجئے آپ اپنے آپ کو لے آئیں اور ہم اپنے آپ کو لے آئیں گے, اپنی انفس کو لے آئیں
جی.
اپنی جانوں کو لے کے آئیں. جہاں پہ رسول اکرم اسلام نے اپنی جان کی جگہ پہ امیر المومنین کو لے کے گئے, آپ اپنی خواتین کو لے کے آئیں ہم اپنی خواتین کو لے کے آئیں گے. اور فقط اگر خواتین گرچہ سیگہ جمع کا ہے
جی,
لیکن کائنات میں فقط پیغمبر کو ایک ہی ایسی خاتون نظر آئی جو اس جم میں اس جگہ پہ جا سکتی تھی.
مباحث دیکھا جائے تو پیغمبر کے گھر میں اتنی بیویاں
موجود تھیں
جی.
لیکن کسی کے پاس ایسی حیثیت ہی موجود نہیں تھی کہ خداوند کی بارگاہ میں جا کے دشمنان اسلام کے خلاف دعا کرے.
جی ہاں,
یہ وہ دوسرا مقام ہے جہاں پہ اتفاق کل ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اہل بیت پنج الاطہار ہی ہیں اور سیدہ فاطمہ زہرا السلام علیہ کی ذات اتم طریقے سے اس میں
پائی جاتی ہیں جی.
یہ اس کے علاوہ بہت سے آیات ہیں. اس کے علاوہ اور ایک اور مورد ذکر کرتا چلوں, سورہ انسان, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اس سورہ جو کاملاً سیدہ کی شان میں نازل ہوئی اور پنجتن آل ابا کی شان میں نازل ہوئی
جی,
خدا فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم مسکین حضرات کو, نادار افراد کو اور اسیر حضرات کو اپنے روزے کے افطار کا کھانا بھی دے دیتے ہیں
جی.
خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن خدا کی راہ میں سائل کو اپنے دروازے سے خالی
نہیں واپس
نہیں لوٹاتے. کیا جی. عظمت ہے اس خاندان کی, اور اس خاندان کی عظمت اور فضیلت میں یہ کامل سورہ نازل ہوئی ہے
جی جی. بہرحال چونکہ ابھی آپ نے جو بیان کیا فضیلت کے حوالے سے کہ الکوثر کا جو مزداق ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں
جی.
اور آپ نے جو ان کے آیات کے اعتبار سے علماء کا جن کے اوپر اتفاق کیا, کم سے کم جو آپ نے کہا کہ اگر کسی اور کو شامل کیا ہو یا نہیں کیا, لیکن بیوی کے اوپر سب کی اتفاق رائے ہے
جی.
لہذا ایک سوال یہ اٹھتا ہے یہاں پر جو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے, اور ہو سکتا ہے آیا بھی ہو ذہن میں, انسان کا ذہن آ سکتا ہے کہ تبادر انسان کا یہ ہے کہ نسل جو چلتی ہے وہ عام طور پر بیٹے سے چلتی ہے
جی.
ہم اگر یہ مان لیتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے پیغمبر کی نسل پیغمبر کی بیٹی ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا, لیکن چونکہ نسل چلتی ہے بیٹے سے تو پیغمبر کی نسل ان سے کیسے چل سکتی ہے؟ تو میں آپ سے یہ چاہوں گا اس حوالے سے آپ روایات یا آیات جہاں پر دلالت کی گئی ہے اور مفسرین نے ان کو جو ہے نمونہ بنایا ہے کہ ہاں نہیں یہیں پر بی بی ہی سے پیغمبر سلام اللہ علیہ کی نسل چلی ہے
جی. تو میں اپنی بات کو تکمیل کر کے آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. تو عرض کر رہا تھا
جی ایک سیکنڈ, چونکہ سوال میرا ہو گیا, جواب انشاءاللہ آپ سے بریک کے بعد حاصل کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ہم آپ سے پھر اسی بات پہ گفتگو کرتے رہیں گے. پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے آپ کے سامنے کوثر سورہ کوثر کے حوالے سے, جہاں پر ابھی آپ کے سامنے بریک سے جانے سے پہلے ایک سوال ہوا تھا مولانا سے کہ نسل چلتی ہے بیٹے سے, لہذا یہاں پر ایک بیٹی جو ہے کیا اس سے نسل چل سکتی ہے؟ اس حوالے سے میں مولانا چاہوں گا کہ وہ آیات اور روایات کی روشنی میں اس چیز کو واضح کریں. مولانا آپ کا پھر سے استقبال ہے اور سوال آپ کے سامنے ہے, انشاءاللہ آپ اس سے
جی. تو بندہ حقیر عرض کر رہا تھا کہ تمام آیات جو مختلف مفسرین نے جن کی شان نزول کو اہل بیت محمد و آل محمد کی شان میں ذکر کی ہیں, ان تمام کی تمام آیات میں سیدہ کا وجود حتمی ہے
جی.
چاہے بعض مفسرین بعض جگہوں پہ بعض افراد کو خارج بھی کر دیں, لیکن سیدہ کے وجود کو کوئی شخص خارج نہیں کر سکتا.
ہر ایک نے ان کو شامل کیا ہے,
ان کو شامل کیا ہے
جی.
کیونکہ سیدہ ذی القربیٰ میں بھی شامل ہیں, نبی کے گرامی اسلام کے قریبی افراد میں سے بھی, اہل بیت پیغمبر میں بھی شامل ہیں, اہل کسا میں بھی
شامل
ہیں. جس طرح خود واضح قرآن مجید کی آیت ہے وآتِ ذی القربیٰ حقہ, اور اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں رسول گرامی اسلام نے جناب سیدہ کو فدق کا حصہ دیا اور مختلف بی بی کے حقوق جو تھے وہ ادا کیے اپنی حیات طیبہ میں
جی.
لیکن یہاں پہ جو سوال آپ نے فرمایا ہے اس کی خدمت میں میں عرض کروں آپ کے, انسانوں کے ذہن میں اور خصوصاً عرب ایک ماحول میں یہ ایک چیز بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ نسل باپ کی ہوتی ہے, ماں کا اس میں کوئی حصہ
نہیں ہوتا
ہے. درحال کہ یہ ایک غلط تصور ہے. اب ہم اس کی غلطی کو قرآن سے ثابت کریں گے یا روایات کی, وہ ایک الگ بات ہے. एक नस्ल को माँ और बाप दोनों ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन औलाद बेटे से नहीं होती, बेटी से नहीं होती, ये बेटे से होती है, ये एक इख्तलाफ पाया जाता है। अब सवाल ये है कि आया रसूल ग्रामी इस्लाम की जो नस्ल चली है वो उनकी बेटी से कैसे नस्ल चल सकती है, अगर सैयदा की जो नस्ल है वो तो अमीरुल मोमिनीन की नस्ल है,
जी हाँ, अगर हम बेटे
और
को मान लें,
बेटे
जैसे आज हमारा
को
माशरा कहता है जिस चीज़ को,
के बेटे से नस्ल है,
जी
तो नस्ल तो अमीरुल मोमिनीन की है, तो रसूल खुदा की नस्ल तो नहीं है। सबसे पहले इसका जवाब यह है कि अगर हम ये कहें और कोई शख्स इस सवाल को इस तरह मतरह करे तो उसने कुरान की इन तीन आयात का इनकार किया है।
अगर ये तस्वीर किसी के जहन में आता है
तसव्वुर
तो
जहन में आए, सबसे पहला जो है उसके मुकाबिल में जो जवाब खड़ा होगा वो खुद आयात कुरान है और सूरह कौसर की ये तीन आयात हैं, क्योंकि इस आयात में खुदावंद तबारक ताला अपने पैगंबर को जमानत दे रहा है कि आपकी नस्ल को हम बचाएंगे और आपके दुश्मन की नस्ल को हम उसको मकतूल नस्ल करार देंगे। अगर ये कहा जाए कि नबी ग्रामी इस्लाम की नस्ल ख़त्म हो गई और सैयदा के बाद उनकी कोई नस्ल नहीं है, तो सबसे पहले उस कौसर का मानी जो है उसमें तगीर और तबदल करना पड़ेगा,
यानी सूर्य कौसर पर हर्फ आएगा अगर
हर्फ
हम इस चीज़
आएगा
को, जी
सूरह कौसर पे, क्या खुदा की जात
जी
के फरमान पे हर्फ आ रहा
सही से
है,
बात,
और वो कैसा हर्फ, वो ऐसी बात पे जिसके अतीय के बाद खुदा अपने पैगंबर से कह रहा है मेरी नमाज अदा कर इसके शुक्रिया में,
जी
और तू नहर कर कुर्बानी दे और तेरे दुश्मन को ही हम जो है अबतर करार देंगे, यानी इतनी ही फजीलत के साथ, इतने रोब दबदबे के साथ, इतने अजमत बाजिम तरीके के साथ पैगंबर को ये दसूर हो रहा है कि हमने कौसर दे दिया। देखिए यहाँ पे जो मैंने शुरू में अर्ज किया था,
जी
इस सूरह करीमा में जो पांच अल्फाज फ़कत इसी सूरह के मुनहसर पे फ़र्ज हैं, सबसे पहला क्या कलमा था अर्ज़ किया,
कौसर,
इन्ना आतैना का,
जी
आतैना का यानी हमने आपको दे चुके, माजी का सीगा है,
जी
ये नहीं है कि हम क़यामत में आपको देंगे या बहिश्त में आपको देंगे या चंद साल बाद आपको चीज़ देंगे, आतैना का यानी हमने आपको दे दिया। अगर अब ये कहा जाए कि पैगंबर को तो जन्नत में नहर मिलेगी, पैगंबर को रोज़े महशर जो है हौज़े कौसर मिलेगा, ये मानी मुराद लिए जाए, तो फिर कुरान के इस सीगाए माजी में जो ये मफहूम जिक्र हुआ है इसका इनकार करना पड़ेगा।
जी
वहाँ होता है युती का, जैसे कि कुरान जी की दूसरी सूरत में है, युती का रब्बुक फ़तरज़ा,
फतर जी
तुझे खुदा एक ऐसी चीज़ देगा कि तू राज़ी हो जाएगा, देगा, अब वो कब देगा उसका जवाब मुशख्स नहीं है, मुमकिन है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, क़्यामत के दिन या भविष्य में, लेकिन यहाँ पे है हमने कौसर दे दिया आपको, अब दे दिया माजी में है, आइंदा हाल और मुस्तकबिल में नहीं है। दूसरी बात, सूरह हम जो अभी अर्ज़ किया आए मुबाहला में भी पैगम्बर ग्रामी इस्लाम जनाब सूती आए मुबाहला के तफसीर में ये बयान फरमाते हैं कि पैगंबर ग्रामी इस्लाम जब अपने औलाद की जगह पे जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तशरीफ़ लेके गए, तो ये दलील अतम है, ये कामिल तरीन दलील है कि ये दो फर्जंद रसूल हैं,
जी
किसी और के फर्जंद नहीं हैं,
यानी अब नाना की जगह लेके गए,
अबना
दलील
के
बनाया इसको,
अब
जी
दलील जनाब सूती के अल्फाज हैं,
जी
ठीक है। अब आते हैं कुरान की तरफ, आया वाकई कुरान मजीद में भी वही तसव्वुर है जो अवाम के जहन में है कि नस्ल फकत जो है बेटे
बेटे
से
से
होती
होती
है, बेटे से नहीं होती है। तो अब हम सवाल करते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलातुवस्सलाम वाला नबीना वाला आलही अलैहिस्सलातुवस्सलाम, ये जनाब मरियम की औलाद हैं, इनके वालिद ग्रामी
नहीं
असल
है
है ही नहीं है,
जी,
कायनात में ये वो नबी है कि जो एक एजाज़ है, खुदावंत तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि हमने इसको अपनी आय बना के
पेश
आपके
किया
दरम्यान भेजा है, आया यानी मुजज़ा है ये खुदा का,
जी,
ये ऐसा मुजज़ा है कि जिसकी माँ तो है बाप
नहीं
नहीं है। अब सवाल यह है कि कुरान मजीद में ये किसकी नस्ल से शुमार होंगे, माँ की नस्ल से शुमार होंगे, और इनके नाना और नाने की नस्ल को शुमार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब कुरान करीम की तलावत करते हैं तो कुरान मजीद में एक बहुत ही जगह एक बहुत ही प्यारा नमूना बयान किया गया है, जो नमूना मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, खुदावंद अज़्ज़ा व जल फरमा रहा है, वहबना लहू इसहाक़ा व याकूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कबल व मिन ज़ुर्रियत ही दाऊद व सुलेमाना व अय्यूब व यूसुफ़ा व मूसा व हारूना व कदालिका नजज़ल मुहसिन। यहाँ खुदावंद तबारक व तआला जनाब इब्राहिम का वाक़ा ज़िक्र कर रहा है कि हमने जनाब इब्राहिम को جناب اسحاق دیے، ہم نے ان کو جناب اسماعیل دیے، اور ہم نے جو ہے ان کو ہدایت دی، اور جناب نوح کے جو ہے واقعے کی طرف دوبارہ اشارہ فرما رہا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وہ زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و من ذریته داود. جناب نوح کا واقعہ کو دوبارہ شروع کرنے کے بعد فرماتے ہیں اور نوح کی ذریت میں سے یہ انبیاء ہیں، داود ہیں، سلیمان ہے، ایوب ہے، یوسف ہے، جناب موسیٰ ہیں اور جناب ہارون. یہ کس کی نسل میں سے ہیں؟ جناب ابراہیم کی. اسی کے بعد دوسری آئے میں فرماتا ہے و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، جناب عیسیٰ کو ماں کی نسل سے جناب نوح کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور جناب عیسیٰ کو حضرت نوح کی ذریت سے شمار کیا گیا ہے. اب ان کے والد گرامی تو تھے نہیں، اگر نسل باپ سے ہوتی ہے تو کس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے ماں سے نسل کو حضرت نوح سے منسلک کر دیا؟ ان کو تو جناب آل عمران سے نسل منسلک کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آل عمران جو ہے جناب مریم کے والد گرامی جناب عمران تھے، ان کو اس طرح منسلک کرنا چاہیے تھا. درحال کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح سے حضرت عیسیٰ کو منسلک کیا. یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے
خود اگر جناب عمران کی طرف بھی اگر ان کو ہم ملاتے ہیں تب بھی وہ تو نانا ہی تھے،
نانا ہی تھے،
باپ تو ان کے تھے ہی نہیں، باپ نہیں تھے.
ذریہ جو ہے ماں سے بھی ہو سکتی ہے، جو کہ قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ذریہ یہ مہم نہیں ہے کہ بیٹے سے ہی ہو، بلکہ بیٹی سے بھی ذریہ ہو سکتی ہے. اب یہ سوال ہے کہ آیا رسول گرامی اسلام کی زمانے میں آیا کوئی ایسا وقت پیش آیا ہے کہ رسول خدا نے ان کو اپنا بیٹا کہا ہو؟ جو دلیل ہو کے واقعا رسول گرامی اسلام نے ان کو اپنا فرزند پکارا ہے.
جی ابھی آپ نے جو پیش کیا وہ آیات کے قرآن،
یہ قرآن مجید کی روشنی میں تھی. اب روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ایک روایت نہیں بلکہ دسیوں روایت، اور شیعہ کتب میں نہیں بلکہ اہل سنت برادران کی کتب میں دسیوں، دقیقاً عرض کر رہا ہوں، دس سے بھی بہت زیادہ تعداد میں روایات موجود ہیں. شخصا رسول خدا نے فرمایا کہ الحسن والحسین ریحانتائی، یہ دو میرے ایسے گل ہیں جو خوشبودار گل ہیں، یہ دو میرے بیٹے ہیں. جناب ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ رسول گرامی نے فرمایا کہ ہر نسل منقطع ہو جائے گی ہر شخص کی اگر باپ کے بغیر، لیکن میری نسل میرے ان دو بیٹوں سے چلے گی.
جی
ٹھیک ہے. اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ رسول گرامی اسلام نے اپنی ہی زندگی میں ان دو جناب امام حسن علیہ السلام، جناب امام حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا اور اپنا فرزند پکارا اور کہا، اور تاریخ میں ثبت ہے.
جی
اصلا یہ ایسی چیز ہے کہ جسے روز روشن کی طرح واضح ہے، تاریخ میں کہیں بھی کسی کو یبنا رسول اللہ نہیں کہا گیا سوائے امام حسن اور امام حسین یا ان کی نسل کے افراد کو.
جی
کسی کو نہیں کہا گیا. خود تاریخ کہتے ہیں کہ جو چیز واقع ہو چکی ہوتی ہے وہ خود دلیل ہوتی ہے اپنے وجود پہ.
جی یعنی پہلے ابھی آپ نے جو بیان کیا، ایک تو قرآن اس کے اوپر جو ہے وہ صداقت اور صادق ہے کہ پیغمبر اسلام کی نسل انہیں سے چلی ہے.
جی
دوسری چیز ابھی جو آپ نے روایات کے ذیل میں جو بیان کیا کہ متعدد روایتیں جس چیز کو بدلات کرتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ کی جو ہے نسل انہی دو بیٹوں سے چلی ہے.
جی
یہ دو چیزیں ہو گئیں. تاریخ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ تاریخ میں بھی چیزیں ثبت ہیں، مورخین نے بھی اس چیز کو مانا ہے کہ آپ کی نسل انہی سے چلی ہے.
جی
جی
تو تاریخ میں آپ کی خدمت عرض کرتا چلوں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ میں جنگ صفین میں
جی
کسی نے جناب حنفیہ، محمد حنفیہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے سے، کسی نے جناب محمد حنفیہ سے آ کے شکایت کی کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ امیر المومنین ہمیشہ آپ کو ہی جنگ کے آگے کے بھیجتے ہیں، آپ کو جنگ کے آگے کے بھیجتے ہیں لیکن امام حسن اور امام حسین کو پیچھے پیچھے رکھتے ہیں، ان کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں لیکن آپ کی حفاظت نہیں کرتے. بہت ہی پیارا صدر اسلام میں جواب دیا جناب محمد حنفیہ نے، فرمایا کیوں کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں اور وہ رسول خدا کے بیٹے ہیں.
جی
امیر المومنین اپنے بیٹے کو سپر بنا کے رسول خدا کے بیٹوں پہ قربان کر دیتے ہیں.
جی سبحان اللہ. چونکہ بات آپ نے یہاں پر کی ہے اور انشاءاللہ اور بھی آگے بات ہماری ابھی انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ناظرین یہ ہماری جو تاریخ کے حوالے سے پیغمبر اسلام کی نسل کے بقا کے بارے میں بات ہے یہ ہماری جاری ہے آپ کے سامنے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پھر سے ایک مرتبہ آپ کا سب کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے آپ کے سامنے سورہ کوثر کے حوالے سے، جس میں مولانا یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ نسل پیغمبر سلام اللہ علیہ کے بقا کے بارے میں کی روایات آیات اور اس کے ساتھ ساتھ مورخین کے اور تاریخ میں جو چیز ثبت ہے، لہذا اسی بات کو ادامہ کرنے کے لیے پھر ہم چلتے ہیں مولانا خدمت میں اور ان چیزیں سے معلومات حاصل کرتے ہیں. مولانا پھر سے ایک مرتبہ آپ کا استقبال ہے، اور گفتگو چل رہی تھی تاریخ کے پس منظر میں نسل رسول صلی اللہ علیہ کی، جو آپ انشاءاللہ آگے بھی بیان
تو
کریں.
عرض کیا کہ جنگ صفین میں جناب محمد حنفیہ نے بہت پیارا جواب دیا کہ فرمایا کہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، اور میرے والد گرامی چاہتے ہیں کہ رسول خدا کی نسل بچ جائے، اگر کچھ ہو تو مجھے کچھ ہو.
جی،
یہی
اور
جواب،
ظاہر سی بات ہے ورثے میں باپ سے ہی چیزیں ملی تھیں،
جی
قربانی اور فدا
قربانی، اور یہی چیز جو ہے یہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، جب دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین میں بہت ہی شجاعانہ طریقے سے جنگ میں جاتے ہیں. تو ایک ابن ابی الحدید اہل سنت کا مورخ انسان ہے جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، بہت ہی مفصل شرح ہے نہج البلاغہ کی. اس شرح میں جب جنگ صفین کے واقعات کو نقل کرتا ہے تو وہاں امام کا ایک قول نقل کرتا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان دو جوانوں کو سنبھال کر رکھیے،
جی
املک ان حاضین، ان دو جوانوں کو پکڑ کر رکھیے،
جی
ایسا نہ ہو کہ ان کے جانے کے ساتھ نسل رسول خدا ختم ہو جائے.
جی
مجھے خدشہ ہے کہ ان کو کچھ ہو جائے تو رسول خدا کی نسل کو کچھ ہو جائے.
جی
اور یہی پہ تاریخ کے حوالے سے میں عرض کروں گا، جناب فخر رازی نے اپنی تفسیر میں واقعی یہی واقعہ ہی ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیے تاریخ میں کتنے آپ لوگوں نے سادات کو قتل کیا، کربلا میں 18 سے 25 سادات قتل ہوئے جو نسل سیدہ طاہرہ میں سے تھے یا بنی ہاشم میں تھے. اس کے علاوہ دیکھیے واقعہ فخ میں دیکھیے کتنے شہید ہوئے. اس کے علاوہ اصلاً بنی امیہ اور بنی عباس نے جگہ جگہ پہ ان کو قتل کیا،
کربلا کے واقعے کے بعد.
لیکن خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نے آپ کو کوثر دی ہے اور ہم آپ کے دشمن کی نسل کو قطع کریں گے، آپ کی نسل کو قطع نہیں ہونے دیں گے، جناب فخر رازی فرماتے ہیں کہ دیکھیے کتنے سادات ہیں ماشاء اللہ.
جی
آپ ہر شہر میں دیکھیں آپ کو سادات نظر آئیں گے، ہر مملکت میں دیکھیں آپ کو سادات نظر آئیں گے. یہ وہ وہی ذریعہ یہ طاہرہ ہے جس کا خدا تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے اپنے رسول خدا کو. تاریخ میں اگر ورق گردانی کی جائے تو بہت سی واقعات ملتے ہیں. ایک بہت ہی جعلی واقعہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، سب مومنین نے نام سنا ہوا ہے حجاج ثقفی کا، خدا لعنت کرے. تاریخ میں اس جیسا ظالم انسان بہت ہی کم گزرا ہوگا جس نے چن چن کر اصحاب رسول خدا کو، اصحاب امیر المومنین کو غاروں سے نکال نکال کر کسی ایک ہلکی سی تہمت کے بنیاد پر بغیر کسی شبے پہ فوراً قتل کر دیتا تھا.
صرف نسل کی شناخت کے بعد قتل کر دیتا تھا،
فقط اسے معلوم ہو جاتا تھا کہ اگر یہ شخص امیر المومنین سے محبت کرتا ہے، کچھ کہا نہیں اس نے، کچھ کیا نہیں اس نے، کچھ جرم نہیں کیا، فقط اس کا جرم یہ ہوتا تھا کہ علی ابن ابی طالب کو محبت کرتا ہے یا اہل بیت رسول سے محبت کرتا ہے، تو یہ اسی جرم میں اس نے لاکھوں انسان قتل کیے ہیں. بہت ہی خصیف انسان ہے، بہت ہی پست قسم کا انسان تھا،
ترین انسان تھا. جی
اس کی صفاقی کی حد یہ ہے کہ اس نے کسی صحابی رسول کو بھی معاف نہیں کیا ہے.
جی
لیکن عبرت کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو ہے بعض اہل سنت برادران کی کتب میں اسی ملعون کو اچھے الفاظ یاد کیا گیا ہے، یعنی ان جگہوں سے انسان کو رونا آتا ہے کہ ان لوگوں نے، بعض افراد نے، البتہ کل کی بات نہیں کرنا چاہتا میں، بعض لوگوں نے اپنی آنکھوں پہ ظلمت کی پٹی باندھ رکھی ہے جہاں جن کو نور خدا نظر ہی نہیں آتا.
یعنی
ہے
حقیقت سے بالکل
حقیقت سے مورخ ہیں، نام کیوں مورخ ہیں، عالم ہیں نام کے عالم ہیں، لیکن ایسے علم کا کیا فائدہ جس نے آپ کو نور خدا کی طرف رہنمائی نہیں کرنی ہے. بعض لوگوں نے اس کی بہت تمجید کی ہے. یہ ایسا ملعون ہے، اس کے پاس ایک صحابی رسول کو لے کے آئے تو اس نے سوال کیا کہ آپ کے خیال کے مطابق بتائیے کہ امام حسن اور امام حسین رسول خدا کی نسل ہیں یا نہیں ہیں.
جی
تو اس نے کہا نسل ہے. تو اس نے کہا اگر قرآن سے کوئی دلیل نہ لاؤ تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہی آیہ کریمہ جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، جناب ابراہیم اور جناب نوح کی نسل سے،
جی
آدھی آیہ کریمہ کی تلاوت اس صحابی بزرگوار نے فرمائی اور کہا باقی آدھی آیہ کریمہ کی تلاوت تم کرو. جب حجاج نے دوسرے حصے کی تلاوت کی تو سوال کیا کہ یہاں پہ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کیا نظر آتا ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ جناب نوح کی نسل کو گن رہا ہے، وہ من ذریتہم، جناب نوح کی نسل میں یہ ہیں، یہ ہیں، جناب داؤد ہیں، جناب سلیمان ہیں، جناب اسماعیل ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. تو فرمایا یہاں پہ جناب عیسیٰ کا نام کیوں ہے؟ تمہیں دشمنی ہے امیر المومنین سے، تم چاہتے ہو کہ ان کو اولاد امیر المومنین ثابت کرو،
پیغمبر کی نسل سے ہٹا دو،
ہٹا دو، لیکن جو ہے یہاں پہ جناب عیسیٰ کا ذکر کیوں ہے؟ اس نے کہا کیوں ہے؟ فرمایا ان کا تو باپ ہی نہیں تھا، فقط ماں تھی. وہاں سے جناب اس صحابی رسول گرامی اسلام نے ثابت کیا حجاج کے سامنے، اس ظالم اور فاسق انسان کے سامنے، کہ خداوند نے اپنی کتاب میں اتنی محکم دلیل دی ہے کہ بیٹی کی نسل جو ہے یہ نانا کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہے، تم کس جرأت سے کہتے ہو؟ اور اتنی روایات کثیر کے باوجود رسول خدا نے خود کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں.
جی سبحان اللہ. چونکہ تو ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کبھی، چونکہ ابھی جو بحث ہوئی ہمارے آپ کے سامنے اور ناظرین آپ لوگوں نے اس چیز کو دیکھا یہاں پر کہ جو چیز تھی روایات کے اعتبار سے یا آیات کے اعتبار سے، مورخین کے اعتبار سے، ہر چیز سے ثابت ہو چکا ہے کہ پیغمبر کی نسل جو ہے بیٹی چلی، اور انشاءاللہ پھر اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.